سورة محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم.
سورة محمد مدنی سورة ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا، ضائع کر دیا، خواہ وہ کتنے بھی چیریٹی کے کام کرتے ہوں، خواہ وہ کتنے بھی بظاہر نیک کام کرتے ہوں، لیکن اللہ کا حق سب سے پہلے. تو جو اللہ کے حق کو نہ دے یا کسی کو ادا نہ کرنے دے وہ سب سے بڑا مجرم ہے. اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد کیا ہے؟ کسی کو زبردستی ایمان سے روکنا، ایمان والوں پہ ایسے ظلم و ستم ڈھانا کہ دوسرے لوگ دیکھ کے ڈر جائیں اور ایمان کی طرف نہ آئیں. تیسرے یہ کہ دین اور دین والوں کے خلاف کسی کو ورغلایا جائے تاکہ لوگ ان سے بدظن ہوں اور پھر دین کی طرف نہ آئیں، لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالے جائیں، ایمان والوں، دین والوں، پیغمبروں، ان کے پیروکاروں کے بارے میں ایسا منفی پروپیگنڈا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آنے سے رک جائیں. یہ تمام چیزیں اللہ کے دین سے روکنے میں شامل ہوتی ہیں. وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال یعنی ان کی کوششیں یا پھر ان کی روایتی دینداری کے کام سب ضائع کر دیے. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، یعنی جیسا عمل ویسی جزا، جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو بہترین جزا بھی دی گئی. اور اس میں خاص طور پر جو قابل ذکر بات ہے، بما نزل علی محمد، جو بھی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، خواہ وہ قرآن مجید ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، وہ اصلح بالہم، اور ان کا حال درست کر دیا. جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو سنت پر بھی اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح قرآن مجید پر ایمان لایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بے شک مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، یعنی حدیث کی طرف اشارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں میں تمہیں خبر دوں وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی جب میں تمہیں کوئی بات بتاتا ہوں اور وہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اللہ ہی کی طرف سے پہنچاتے تھے، اپنے نفس سے باتیں نہیں کرتے تھے، تو تو اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے، یعنی جس طرح قرآن لاتے تھے اسی طرح سنت بھی لاتے تھے، جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سنت کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ اور سنت سے منہ موڑنے کی سزا کیا ہے؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا نہایت ضروری ہے۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے، یعنی وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، کیا ان کا اللہ کیا مقام ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر طور پر جانتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو، تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی یہاں کچھ جنگی قوانین بتائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین دین کامل ہے، اس میں صرف کھانے پینے کے آداب یا سونے جاگنے کے آداب نہیں بتائے گئے، اس میں زندگی کے ہر معاملے سے متعلق رہنمائی دی گئی ہے، حتیٰ کہ جنگ کرنے اور جنگ کا مقصد اور پھر جنگ کے بعد قیدیوں کو پکڑنے اور ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے گا، کیسے ان کو رکھا جائے گا، کیسے ان کو آزاد کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں بھی کھول کر بتا دی گئی ہیں۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت خود اکیلا بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اہل ایمان کو میدان جنگ میں کیوں لے آتا ہے؟ تاکہ پتا چلے کہ ان میں سے کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے، کیونکہ زبانی کلامی باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اصل سچائی انسان کی اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ کسی امتحان سے گزرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یعنی ان کے اعمال کی قدردانی فرمائے گا، اور انہیں تو عام لوگوں سے بھی زیادہ اجر ہے، وہ تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیونکہ جب کسی شخص کو دنیا میں مار دیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سارا کچھ اس کا تو ختم ہی ہو گیا اور سب کچھ اس کا بگڑ گیا، یعنی اس نے صرف نقصان ہی اٹھایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جان دینے والے نقصان نہیں فائدے کا سودا کرتے ہیں، اللہ نے ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے، جس کی انہیں پہچان کرا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانتا ہے یا پہچانے گا۔ یعنی دنیا میں ہم اپنے گھر کی ہر ہر چیز کو جانتے ہیں، اس ڈرار میں یہ رکھا ہوا ہے، اس کمرے میں کیا ہے، اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، کچن میں کیا کچھ ہے، اسی لیے جب کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو بغیر کسی ڈائری کو کھولے ڈائریکٹ آپ چلے جاتے ہیں، کیبنٹ کھولتے ہیں، وہ ڈرار کھولتے ہیں، نکال لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنا گھر ہے، آپ کو اپنی ہر چیز کی پہچان ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے اپنے جنت کے گھر کو دنیا کے گھر سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے، اس سے مانوس کر دیا جاتا ہے اور ان کو آنر بخشا جاتا ہے اس گھر کے ذریعے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد، اللہ کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ کسی مدد کی نہیں، مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، یعنی دین کے کام کے لیے جب بلایا جائے تو انسان چل کر نہیں دوڑ کر آئے، اور جب انسان دین کے کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے قدم جما دیتا ہے، اس کو دین پر استقامت عطا کرتا ہے جس کی ضرورت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت اللہ کے دین کا کام کیے بغیر آتی ہی نہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ بہت ڈرنے والی بات، اس کو انڈر لائن کیجئے، کہ ہمیں اللہ کے کسی حکم کو بھی ناپسند نہیں کرنا، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی مشکل کیوں نہ نظر آئے، اس پر دل تنگ نہیں ہونا، اس پر کمپلینٹس نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کفار کی یہ سزا جو بتائی گئی، تحصل لہم، ان کے لیے تباہی ہے اور ان کے اعمال غارت ہیں. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے. ہمیں وہ چیزیں جو اللہ نے اتاری ہیں نہایت محبوب ہونی چاہیے، نہایت پسند ہونی چاہیے، اور ایک ایک حکم کو خوشی سے لینا چاہیے. بعض لوگ حدود کے معاملے میں پسو پیش کرتے ہیں، ہے کسی کی جان لے لی جائے، کسی کا ہاتھ کاٹ لیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ بڑی وحشیانہ سزا ہے کہ انسان ساری زندگی کے لیے ہاتھ سے محروم ہو جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر چوری ایک نفسیاتی بیماری بھی ہوتی، تو جب تک چور کا ہاتھ نہ کٹے وہ اس بیماری سے باز نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو اپنی عادت سے مجبور ہو کر پھر چوری کا کھیل کھیلے گا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں جس کی چوری ہوئی اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا، اور پھر یہ جو چور کرتا ہی چلا جا رہا ہے چوریاں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی سوچنے کی بات ہے. تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس چیز کی سزا دنیا میں اتنی بڑی ہے، اس کی آخرت میں کتنی بڑی ہوگی. تو آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے دنیا کی سزا رکھ دی گئی تاکہ انسان اس برے فعل سے باز آ جائیں. تو ہمیں کسی بھی حکم پر جزا فضا نہیں کرنی. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی یہ بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا، یعنی مکہ والوں سے زیادہ طاقتور تھی. ان سب کو ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہ تھا. یعنی پچھلی جتنی بھی قومیں برباد ہوئی ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے کسی نے بھی نہیں بچایا، تو ان کو کون بچائے گا؟ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے؟ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسی دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، حالانکہ وہ اتنا زیادہ ہوگا. نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کا سامان. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا؟ جہاں تک جنت کی نہروں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہوں گے، اوشنز ہوں گے، اور پھر وہاں سے نہریں پھوٹ رہی ہوں گی، ہر ایک کی اپنے اپنے طرف جا رہی ہوگی. مسند احمد کی روایت ہے یہ، یعنی پہلے سمندر ہوگا اور سمندر سے پھر یہ چار قسم کی نہریں پھوٹ رہی ہوں گی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، یعنی توجہ سے نہیں سنتے، بظاہر لگتا ہے بڑے غور سے سن رہے ہیں لیکن نہیں سنتے. یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کے اندر سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ کیوں نہیں سننا چاہتے، مینٹل بلاک کا شکار کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن کی تعلیمات ان کی خواہشات کے خلاف جاتی ہیں، تو وہ ایسی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے تاکہ نہ سنے نہ سمجھے نہ عمل کرنا پڑے. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے، یعنی ہدایت ہدایت پہ اضافہ کرتی چلی جاتی ہے. اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، یعنی کل بھی جن میں سے بعض کا ذکر کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور دیگر علامتیں، تو اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں آتا ہے قیامت کی علامات کا، اور تفصیلات ہمیں حدیث سے ملتی ہیں. جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ یعنی جو علامتیں دیکھ کر قیامت کو یاد نہیں رکھتے، اس بڑے دن کا خوف نہیں کھاتے، تیاری نہیں کرتے، تو ایک کے بعد ایک علامت جب پوری ہو جائے گی اور اصل قیامت آئے گی تو پھر یہ کہاں ہوش میں آئیں گے. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگیے اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے. اس سے یہ نہیں مراد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جان بوجھ کر کوئی ذنب یا قصور کیا تھا، اصل میں جو مقربین ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو ہوتی نیکی ہے لیکن کم درجے کی نیکی ہوتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آتی. اللہ تعالیٰ عام بندوں سے وہی چیز قبول کر لیتا ہے لیکن جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں ان سے وہ قبول نہیں کرتا، ان سے چاہتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بہتر کام کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا ایک سلو پیس پہ جانے والا ہوتا ہے، تو استاد کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی ہی کیپیسٹی ہے، یہ اتنا ہی کر سکتا ہے، وہ اس سے اتنی ہی توقع رکھتا ہے. لیکن جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جب وہ غلطی کرے تو اس کی شامت زیادہ آتی ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، تم سے یہ توقع ہی نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی. مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں درجہ اول سے درجہ دوم بھی ہو جائے تو وہ آپ کے حصے میں قصور گنا گیا. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. اللہ کو ہمارے گھروں کا بھی پتا ہے، قبر کہاں بنے گی وہ بھی پتا ہے، قیامت کے دن کہاں ہوں گے ہم، جنت میں کس جگہ جگہ ہے اور کس کی کہاں جہنم میں جگہ ہے، وہ سب بھی اللہ کو پتا ہے. اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جنگ سے روکا جا رہا تھا. مگر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پہ موت چھا گئی ہو. یعنی منافقین کے لیے یہ حکم بہت بھاری ثابت ہوا. افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. کن پر؟ جو زمین میں فساد پھیلائیں اور رشتے داریوں کو کاٹیں اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم سب سے بھی خطاب ہے، کیونکہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اپنے ہر سوال کا جواب اور اپنی ہر الجھن کا حل مل جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہی نہیں تو پھر اسے انا لہ الذکرہ، کہاں سے کون نصیحت دے سکے گا؟ یعنی کتاب نصیحت تو بند پڑی ہے، جس سے وہ نصیحت لے سکتا تھا، تو پھر اس کو چھوڑ کر اور کون ہے جو اس کے مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور دلوں کے دروازے اور دلوں کے تالے کھولنے کا حکم ہو رہا ہے۔ کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی ہے، حکمت کی روشنی ہے، علم کا سر چشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات نازل فرمائی کہ اے محمد، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے لوگوں کے دل کھل جاتے ہیں، حقائق سمجھ آنے لگتے ہیں، اور انسان کو سیدھی راہ مل جاتی ہے۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، یعنی منافقین کفار سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ان کا نہیں مانیں گے، کچھ تمہارا بھی مانیں گے، کیونکہ دونوں فریقوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جو فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ کس کی سزا کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ جو اللہ کی رضا مندی کے راستے کو پسند نہ کریں، پھر ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر، اس کو بھی انڈر لائن کیجیے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر وقتاً فوقتاً جو چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی مشکلات ڈالتا ہے، اس سے انسان کی آزمائش کرنا مقصود ہوتی کہ یہ شخص اپنے دعووں میں کتنا سچا ہے، اپنے دین میں کتنا کھرا ہے، کتنا خالص ہے اور کتنا سنجیدہ ہے۔ بعض اوقات انسان دعویٰ کرتا ہے، میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو یہ بھی کروں گا، اللہ جی میں تو یہ اور یہ کام بھی کروں گی، اور جب واقعی کام کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ جو حاضر ہو جاتا ہے وہ امتحان پاس کر گیا، اس کے قول اور فعل کا تضاد نہیں۔ لیکن جو کام کے وقت بھاگ جاتا ہے، فرار حاصل کر لیتا ہے، تو یہی دراصل منافقت ہے، یہی وہ اس کا کھوٹا پن ہے جو دل میں تھا اللہ سامنے لے آئے۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کوئی دعویٰ کر لیتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ضرور آزما لیتا ہے کہ پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا، حالانکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ یعنی جن کاموں کو انہوں نے نیکی سمجھ کے کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی ان ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر ڈالو۔ یہ کیا، اللہ اور رسول کی اطاعت اور اعمال کی بربادی؟ ہاں، بہت فائن لائن ہوتی ہے سنت اور بدعت میں۔ بعض اوقات انسان اللہ کا حکم مان رہا ہوتا ہے، سنت پر چل رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں کوئی بدعت بیچ میں سے آ جاتی ہے تو وہ اس کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہے، کیونکہ البدعۃ تمہی تو سننا۔ تو یہاں پر اطیع اللہ ایک نمبر، اطیع الرسول دو نمبر، اور ولا تبطلوا اعمالکم تین نمبر، کہ اپنے اعمال باطل نہ کرو، یعنی کر کے ضائع نہ کرو۔ اور کس چیز سے ضائع ہوتے ہیں اعمال؟ ریاکاری سے، دکھاوے سے، جب کسی اچھے کام کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر ڈالو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. پس تم بودے نہ بھرو اور صلح کی درخواست کرو, تم ہی غالب رہنے والے ہو, اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو, یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے, اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اگر کہیں وہ تمہارا مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو, اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں, حالانکہ جو بخل کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہوتا ہے, اللہ غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال دینا سب سے پسندیدہ نیکی ہے, اور جو شخص دنیا بھر پہ لٹائے اللہ کے راستے میں نہ دے وہ اللہ کے ہاں بخیل ہے. اور اس کی سزا کیا بتائی گئی بخیل شخص کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبرہ پن اور اس کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا, یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں. پھر اسی طرح بخل کی وجہ سے انسان پر دنیا کی مشکلات بھی آتی ہیں. حدیث میں آتا ہے, جب لوگ درہم و دینار میں بخل کرنے لگے, عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگے, گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگے اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں تو اللہ ان پر مصائب نازل فرمائے گا اور اس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک لوگ دین کی طرف واپس نہ آ جائیں. بخل کیا ہوتا ہے؟ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو. وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. یعنی اگر مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کا کام نہ کیا, اس کی نشر و اشاعت کا کام نہ کیا, تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ایمان کی توفیق دے کر اپنے دین کا تسلسل باقی رکھے گا, اور جب تک چاہے گا اس دنیا میں اس کو قائم رکھے گا, اور جب چاہے گا سب انسانوں سمیت سب چیزوں کو اٹھا لے گا. تو اس لیے اگر ہمارے حصے میں کوئی کام آتا ہے تو ہمیں اسے اپنے لیے ایک آنر سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر, اور اس میں دل تنگ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے.